تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، یہ ایک حدیث ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس اشد بلاء، کن لوگوں پر آزمائشیں اور مصیبتیں زیادہ آتی ہیں، زیادہ سخت مصیبتیں اور زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، کہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کرام علیہم السلام پر آتی ہیں. اور ایک دوسری حدیث ہے، دوسرے صحابی سے مروی ہے، اس میں اس پر یہ بھی اضافہ ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر صلحاء اور اولیاء پر آتی ہیں، اور بعض روایتوں میں اس پر اور اضافہ ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں، پھر اولیاء اور صلحاء پر آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی آزمائشوں میں زیادہ مبتلا ہوگا. تو اس میں یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر مشکلات پیش آنا، پریشانیاں پیش آنا، غم اور صدموں سے واسطہ پڑنا، تکلیفیں جھیلنا، یہ کوئی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نامقبول یا مردود ہونے کی علامت نہیں، بلکہ انبیاء کرام کو بھی یہ مشکلات پیش آتی ہیں، مصیبتیں وہ جھیلتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ کوئی بھی تکلیفیں برداشت نہیں کرتا جتنے انبیاء کرام نے کی. اور یہ سلسلہ چلا رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے، بلکہ ان سے بھی پہلے پیغمبر جو شریعت دے کر بھیجے گئے وہ نوح علیہ السلام سے. تو نوح علیہ السلام 950 سال قرآن کریم میں ہے کہ 950 سال دنیا میں زندہ رہے اور مسلسل مخالفتوں کے طوفان کا مقابلہ کرتے رہے. 950 سال تک دعوت، تبلیغ اور لوگوں کو دین کی طرف بلانے کی کوششیں کرتے رہے، اور نتیجے میں بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صرف 19 افراد مسلمان ہوئے، بعض روایتوں میں کچھ زیادہ تعداد آئی ہے، لیکن بہرحال ان کی تعداد اس مدت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو دیکھو، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں سب سے زیادہ افضل نبی، کیا کیا آزمائشیں، گھر بار چھوڑنا، باپ کی مخالفت برداشت کرنا، قبیلے کی مخالفت اٹھانا، نمرود کی طرف سے آگ میں ڈالا جانا، اور بیوی بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ جانا، کیا کیا مصیبتیں، کیا کیا تکلیفیں، کیا کیا پریشانیاں اٹھائیں. اور خود سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیے، تو 13 سال کی مکی زندگی دیکھ لیجیے کہ مسلسل کفار کی طرف سے تکلیفوں ہی کا تکلیفوں کا سامنا ہے. مدینہ منورہ تشریف لائے تو کوئی سال خالی نہیں گیا جس میں کوئی نہ کوئی جنگ نہ ہو، کوئی نہ کوئی جہاد اور قتال نہ ہو. فاقے ہو رہے ہیں، ایک وقت میں کھانے کو موجود ہے، دوسرے وقت میں موجود نہیں ہے، یہ ساری تکلیفیں آ رہی ہیں. تو فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں. پھر جو ان سے زیادہ جتنا قریب ہوتا جائے گا اتنی آزمائشیں اس کے اوپر زیادہ ہوں گی. آزمائشوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کو آزمائش ہے فقر و فاقے کی، کسی کو آزمائش ہے مخالفتوں کی، کسی کو آزمائش ہے دوسری کسی پریشانی کی، لیکن آزمائشیں سب پر آتی ہیں. تو اگر آزمائشیں آ رہی ہوں اس طرح جیسے انبیاء کرام پر آئیں، اولیاء کرام پر آئیں، تو وہ گھبرانے کی بات نہیں، انشاءاللہ اس آدمی کے لیے خیر ہے اور بشارت ہے کہ درجات بلند ہو رہے ہیں. اس سے آدمی کو دل برداشتہ نہ ہونا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ میرے درجات میں بلندی ہو رہی ہے، میرے گناہوں کی مغفرت ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب بڑھ رہا ہے. ہاں البتہ ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں تکلیفیں اور پریشانیاں اعوذ باللہ وہ عذاب ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، وہ عذاب ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی طرف سے انسان کی بدعمالیوں کا نقد صلہ دنیا میں دیا جاتا ہے. لیکن دونوں کی ایک پہچان ہے، وہ پریشانی اور وہ تکلیف جو اللہ کی رضا کا سبب بن رہی ہو، جس سے درجات بلند ہو رہے ہوں، جس سے گناہ معاف ہو رہے ہوں، وہ تکلیف، اور وہ تکلیف جو عذاب ہو اللہ تعالی کی طرف سے، قہر ہو اللہ کا، اللہ بچائے، دونوں میں ایک بہت واضح فرق ہے جو ہر انسان پہچان سکتا. وہ فرق یہ ہے کہ اگر تکلیف آنے پر، پریشانی پیش آنے پر انسان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کی توفیق ہو جائے، اور جتنی پریشانیاں آتی جائیں اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بڑھتا جائے کہ اللہ میں ان پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے دور فرما دیجیے. بات کرے تو اللہ سے کرے، جو کچھ اپنی پریشانی کا ذکر کرے اللہ سے کرے کہ اللہ یہ میں کمزور ہوں، میں اس پریشانی کا تحمل نہیں کر سکتا، اللہ اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دیجیے. تو جو پریشانی ذریعہ بن رہی ہو اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے کا، اور اس سے اللہ کی طرف رجوع میں اضافہ ہو رہا ہو، سمجھ لو کہ یہ پریشانی در حقیقت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ذریعے گناہ معاف ہو رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں. اس میں وقتی تکلیف ضرور ہے، لیکن مآل کار انشاءاللہ وہ تکلیف، وہ پریشانی انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، جب تک بھی ہے خیر ہے. آدمی مانگے ضرور اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ پریشانی کا میں کمزور ہوں، تحمل نہیں کر سکتا، لیکن دل میں یقین رکھے کہ جب تک یہ موجود ہے یہ پریشانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور انشاءاللہ میرے حق میں مآل کار بہتر ہے کہ اس کے ذریعے میرے آخرت کے درجات بلند ہوں گے، بشرطے کہ توفیق ہو رہی ہو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے. اور یہی وہ موقع ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب صبر کرنے والوں یعنی پریشانیاں اٹھانے والوں نے جن پر جنہوں نے صبر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف کہ دی ہوئی پر ان تکلیفوں پر, جب اللہ جل جلالہ ان کے صبر کے سلے میں ان کو اپنے انعامات سے نوازیں گے اور وہ انعامات لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے تو لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری جسم کی کھالیں قینچیوں سے کاٹی جائے گئی ہوتی. دنیا میں اگر ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہم صبر کرتے تو آج ہمیں بھی ان انعامات سے سرفراز کیا جاتا جو ان صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے. تو اس واسطے وہ اجر وہ درجات کی بلندی کا سبب ہے. لیکن خدا نہ خواستہ الحیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے کہ پریشانیاں آئیں تکلیفیں صدمے آئیں اور ان تکلیفوں صدموں میں اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہ ہو بلکہ شکوا پیدا ہو اللہ سے کہ اللہ اے اللہ میں ہی رہ گیا تھا اس پریشانی میں مبتلا ہونے کے لیے, میرے ہی اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں. یہ شکوا انسان کے دل میں پیدا ہو اور وہ زبان سے اس شکوے کو ادا بھی کرے الحاظہ باللہ, یا اس کے نتیجے میں رجوع اللہ ختم ہو جائے جو انسان کے عام حالات میں معمولات تھے, نماز کے روزے کے ذکر کے تسبیح کے, وہ بھی چھوڑ بیٹھے تو یہ علامت اس بات کی ہے الحاظہ باللہ کہ یہ تکلیف قہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی حفاظت پر. لہذا جب کبھی خدا نہ کرے کسی تکلیف کے موقع پر ایسے خیالات آئے فوراً استغفار کرے, توبہ کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ میں کمزور ہوں, میں اس تکلیف کا تحمل نہیں کر سکتا. چاہے جب تکلیفیں زیادہ ہوں تو مچل کے مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, اپنی رحمت سے دور فرما دیجئے, آپ ہی دینے والے ہیں, آپ ہی اس کو رفع کرنے والے ہیں, آپ کا قبضہ قدرت میں ایک لمحے کے اندر اس کو دور فرما دیں. اے اللہ میں کمزور ہوں, یہ اگرچہ رحمت ہو حقیقت میں لیکن میں کمزور ہوں, میں اس کا تحمل نہیں کر پا رہا, اے اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیجئے. یہ دعا کرو. حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے مکہ مکرمہ سے. آج تو آدمی طائف جانا چاہے ایک گھنٹے کے اندر کار کے اندر پہنچ جاتا ہے, اس وقت تین چار دن لگتے تھے اور پہاڑی راستہ دشوار گزار سنگلام وہ سارا راستہ طے کرتے ہوئے صرف ایک ساتھی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ وہاں پہنچے, اس امید پر کہ مکے والے تو میری بات مان نہیں رہے, ہو سکتا ہے طائف میں کوئی اللہ کا بندہ میری بات سن لے اور اسلام اور ایمان کی توفیق ہو جائے. وہاں پہنچتے ہیں تو الٹا اہل طائف جو ہے وہ بجائے بات سننے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کے اوپر پتھر برساتے ہیں الحیاذ باللہ, اور پتھر اتنا برساتے ہیں کہ گھٹنے مبارک خون سے لہو لہان ہو جاتے ہیں. اور اس حالت میں آ کر بیٹھے ایک پتھر پر کچھ آرام کرنے کے لیے وہاں دعا فرمائی. عجیب و غریب دعا ہے, جو ایسی دعا کہیں اور ملے گی نہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے جو آپ نے وہاں مانگی ہے. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, اللہ آپ ہی سے گلا کرتا ہوں اپنی کمزوری کا, اپنی کم تدبیری کا, اور لوگوں کی طرف سے جو ناقدری کا شکار ہو رہا ہوں اس کا آپ ہی سے گلا کرتا ہوں. الی من تکلونی, اے اللہ آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ الی عدوی یتحجبنی او کلا الی قریبی ملکتا ہوں امری, دشمن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ پر حملہ آور ہو جائے, یا کسی ایسے شخص کے کہ میرا معاملہ آپ نے اس کے قابو میں دے دیا ہو. لیکن ساتھ ہی فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي,
اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، اگر آپ ناراض نہیں تو مجھے ان تکلیفوں کی کوئی پرواہ نہیں، غیر ان عافیت کا اوسع لی، البتہ اللہ آپ مجھے عافیت عطا فرما دیں تو اسے میرے لیے زیادہ سہولت. یہ دعا فرمائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آدمی جب تکلیفوں میں گھرا ہوا ہو، صدموں میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو، تو راستہ بتا دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انہی سے کہو جو کچھ کہنا ہے، انہی سے کہو، ٹھیک ہے مچل کے کہو، اپنی کمزوری، اپنی عاجزی، اپنی پریشانی اس کا اظہار کر کے کہو، لیکن شکوے کے انداز میں نہیں، مانگنے کے انداز میں، بندہ بن کر مانگو. جب یہ کرو گے تو جو کچھ پریشانی ہے وہ انشاءاللہ رفع تو ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمانے والے ہیں، کبھی جلدی ہو جاتی ہے، کبھی کچھ دیر لگ جاتی ہے، ہوگی رفع، لیکن اس کے بدلے میں آخرت کے اندر جو درجات بلند ہوں گے، جو اجر حاصل ہوگا، جو ثواب ملے گا، وہ اتنا ہے کہ اس کا کچھ اس وقت تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کا کچھ ٹھکانا نہیں. لہذا یہ حدیث بتا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب بھی پریشانیاں آئیں تو گھبراؤ مت، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا تصور کرو، اور اس حدیث کا تصور کرو کہ سب سے زیادہ پریشانی انبیاء کرام پر آئی ہے، بس شرط یہ ہے کہ تمہاری لو اللہ سے لگی ہوئی ہو، تمہارا دل اللہ سے جڑا ہوا ہو اور رجوع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر رہے ہو، تو انشاءاللہ سب یہ تمہارے لیے رحمت ہی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے، اور جیسا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو وہ ہے جو قرآن مجید میں نازل ہوا اور محفوظ ہے، اور ایک کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے جو قرآن کا حصہ تو نہیں لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی نازل ہوا، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اس کلام کو کہتے ہیں حدیث قدسی. تو یہ حدیث قدسی ہے اور مشہور ہے لوگوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر بازی لے گئی، میرے غضب سے بازی لے گئی، یا یوں کہہ لو کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. رحمت کا پہلو زیادہ ہے، غضب کا پہلو کم ہے اس کے مقابلے میں. تو رحمت غالب ہے غضب کے اوپر، اس کا ایک مظاہرہ تو بالکل واضح ہے کہ رحمت جو ہے وہ اللہ جل جلالہ کی صفت ہے، اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اللہ تعالی کی، رحمان اور رحیم، اور وہ صفت ہے کہ جس سے اللہ تعالی نے اپنے کلام کو شروع فرمایا، اور اپنے کلامی کو شروع میں فرمایا یہ تعلیم دی کہ جب بھی کوئی کام کرو تو میری ان صفتوں کا ذکر کر کے کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور ایک صفت نہیں بلکہ دو صفتیں، رحمان الگ اور رحیم الگ، اور دونوں صفتیں الگ الگ ذکر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں سے وجہ ذکر کی، دونوں کا تعلق رحمت سے. فرق یہ ہے دونوں میں کہ رحمان کے معنی ہے وہ ذات جس کی رحمت وسیع بہت ہو، وسیع ہے، ہر ایک کے اوپر حاوی ہے، شامل ہے، اس کو کہتے ہیں رحمان. اور رحیم کے معنی یہ ہے کہ اس کی صفت، اس کی رحمت بہت زیادہ ہو، وسعت سے قطع نظر زیادہ ہے اپنی ذات میں، اس کے اندر مبالغہ بہت ہے، زیادتی بہت ہے، اس کو رحیم کہتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے. اسی واسطے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان اور آخرت میں رحیم. دنیا میں رحمان یہ کہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، انسانوں پر ہے، مسلمانوں پر ہے، کافروں پر ہے، غیر مسلموں پر ہے، جانوروں پر ہے، مخلوقات، ساری مخلوقات کے اوپر ہے. اب دیکھو کافروں تک کہ وہ جو کلم کھلا کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، اللہ میاں کو نہیں مانتے، کلم کھلا علیہ باللہ اللہ جل جلالہ کے وجود سے انکار کر رہے ہیں، نافرمانیوں میں مبتلا ہیں، نافرمانیوں پر تلے ہوئے ہیں، لیکن رزق ان کو بھی مل رہا ہے. اب بغیر دیکھو دنیا میں ترقی کر رہے ہیں. تو یہ رحمت ایسی ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جو مسلم غیر مسلم ہر ایک کے اوپر حاوی ہے اور شامل ہے. اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، یعنی اگرچہ اس وقت رحمت جو ہے وہ غیر مسلموں پر نہیں ہے، ان کے لیے عذاب ہے، جہنم ہے علیہ باللہ، اور مسلمانوں پر ہے، مومنوں پر ہے، لیکن وہ رحمت کامل ہے، مکمل ہے، بے انتہا ہے. یہاں کی رحمت جو ہے وہ ایک عکس ہے اس رحمت کا جو آخرت میں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ یہاں جو کچھ راحت ملتی ہے ہمیں آپ کو، یا جو کچھ مزہ ملتا ہے، لذت آتی ہے، کوئی آرام ملتا ہے، وہ ناقص ہوتا ہے، مکمل نہیں ہوتا. ہر راحت کے ساتھ کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے، ہر خوشی کے ساتھ کوئی غم کا کانٹا لگا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ ساتھ میں اس کے مقدر کرنے والی کوئی نہ کوئی چیز ساتھ ملی ہوئی ہے. تو وہ کوئی راحت کامل نہیں، کوئی خوشی کامل نہیں اس دنیا میں، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے. تو یہ جو کچھ رحمت، جو کچھ لذت، جو کچھ راحت ہم یہاں پاتے ہیں وہ ایک جھلک ہے اس رحمت کی جو انشاءاللہ آخرت میں ہوگی، کہ وہاں جو راحت ہوگی کامل ہوگی، جو لذت ہوگی کامل ہوگی، جو بھی لطف ہوگا وہ کامل اور مکمل ہوگا. تو یہ رحیم ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بھی شروع کیا اس سے، اور ہمیں آپ کو کہا کہ جو بھی کام کرو تو پہلے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ ایک صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو لا ینفک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے. ہر جگہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے لازم ہے کہ رحمت، یہ صفت ہے بخلاف غضب کے، کہ غضب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں، وہ ایک عمل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عمل ہے جو ضرورت کے وقت میں، اور جو آدمی غضب کے مستحق ہوتے ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے، لیکن کوئی صفت دائمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آپ میں سنو گے 99 اسماء حسنا، ان 99 اسماء حسنا میں کوئی نام غضب والا نہیں ہے، غضب والا نام کوئی نہیں. جو ہیں جو ایسے نظر آتے ہیں تو وہ اردو کے حساب سے لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ والا نام ہے، جیسے قہار، تو قہار کے مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ کرنے والا یا قہر کرنے والا، لیکن عربی میں قہار کے یہ معنی نہیں ہوتے. عربی میں قہار کے معنی غالب، غلبہ پانے والا. تو اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ان میں سے کوئی غضب والا نام میرا جہاں تک خیال ہے کوئی نام ایسا ہے نہیں، سارے کے سارے ایسے ہیں کہ جن میں غضب کا پہلو نہیں، صفت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن رحمت صفت ہے. تو جو صفت ہو کسی کی ظاہر ہے وہ غالب ہوگی، اور جو عمل ہے غضب وہ کہیں جہاں ضرورت پیش آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مظاہرہ فرماتے ہیں. جب کوئی بندہ حد سے گزر جاتا ہے اپنی نافرمانی میں، اس کے اوپر غضب کا معاملہ فرما دیتے ہیں، لیکن صفت ان کی رحمت ہے. اسے سبقت رحمتی غضب، میرے غضب کے اوپر ہوا ہے.
تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے. اسی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ کس کی سنوان سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان لاؤ اللہ پر تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو ان کی اصل صفت رحمت کی صفت ہے، لہذا اس کا اصل کام تو یہی ہے کہ وہ رحمت کرتا ہے اپنے بندوں پر. اور اسی رحمت کا عنوان یہ ہے کہ بھائی چلو غلطیاں ہو رہی ہیں تمہارے سے، نادم ہو جاؤ، شرمسار ہو جاؤ، چلے جاؤ ان کی بارگاہ میں، کہہ دو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، میں غفلت میں مبتلا رہا، توبہ کر لو، استغفار کر لو، فرمایا کہ ایک آن میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں گے، نہ صرف معاف کر دیں گے تمہارے نامۂ اعمال سے مٹا دیں گے تاکہ آخرت میں بھی کبھی شرمندگی نہ ہو. نامۂ اعمال میں لکھا ہوا ہے تو شرمندگی ہو کہ اگرچہ معاف ہو گیا لیکن لکھا ہوا آیا ہوا ریکارڈ میں موجود ہے، ریکارڈ خراب ہو گیا تو یہ بھی جو ہے شرمندہ کرنا گوارا نہیں، معاف کر دیں گے. یہ رحمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. ورنہ اگر دیکھو ایک آدمی، تم اپنا خیال کرو کہ ایک آدمی ساری عمر تمہیں تکلیف پہنچاتا رہا، تمہاری چوری اس نے کی، تمہارے گھر ڈاکے اس نے ڈالے، تمہارے اپنے تمہارے مال میں خیانت اس نے کی، تمہاری ہر جگہ برائیاں کرتا پھرا، بدنام کرتا پھرا، ساری عمر دشمنی کا معاملہ کیا، اب ایک دن آگے کہتا ہے کہ جی مجھے معاف کر دو اور مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چاہے تم اس کو معاف کر دو زبان سے لیکن دل سے تمہارے کدورت اس کی نہیں جائے گی کہ ساری عمر اس نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آج آگے بڑا اچھا بن کے کہہ رہا ہے کہ جی مجھے معاف کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ خواہ کتنے ہی گناہ میں مبتلا رہا ہو، کفر میں، شرک میں، فسق میں، فجور میں، کسی بری سے برے کام میں مبتلا رہا ہو، جب ایک مرتبہ نادم شرمسار ہو کر کہہ دے گا کہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، سب معاف کر دے، ٹھکانا ہے اس رحمت کا، اور معافی نہیں کر دیں گے، مٹا دیں گے تمہارے نامۂ اعمال اور تمہیں دکھائیں گے بھی نہیں آخرت میں کہ تم نے یہ گناہ کیا اگر توبہ کر دی. یہ ہے رحمت، اور رحمت وہ غالب ہے اس سے پر. لیکن جب کوئی آدمی حد سے ہی گزر جائے اور اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کی ناقدری کرے اور اس کو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ فرمانیوں پہ تل جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس کے اوپر غضب کا معاملہ بھی فرماتے. اس لیے رحمت بے شک غالب. لیکن یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ بعض لوگ اس حدیث کو بڑا غلط استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے، اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، گناہوں میں لگے ہوئے بے دھڑک. کوئی کہے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے چھوڑ دو، ارے اللہ میاں بڑا غفور رہے، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، گویا گناہ کے اوپر ندامت کوئی نہیں، اس کو چھوڑنے کا مطلق ارادہ نہیں، لگے ہوئے ہیں اس کے اندر اور تکیہ کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر. تو یہ دو حدیثیں ہیں جو لوگ بہت کثرت سے غلط استعمال کرتے ہیں، ایک تو یہ سبقت رحمتی غضب، اور دوسری ایک حدیث ہے جس میں وہ بھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھے. اگر یہ گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، تو میں اس کے لیے ویسے ہی معاملہ کروں گا. اور اگر کوئی بندہ یہ گمان رکھے کہ اللہ میاں تو مجھے دوزخ میں ڈال دیں گے اعوذ باللہ، اور اللہ تعالیٰ میرے پر غضب نازل کریں گے، یہ گمان رکھے تو پھر میں اس کے حق میں ویسا ہی ہوں. تو جو بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے میں ویسا ہی ہوں اس کے لیے. یہ حدیث قدسی ہے، اس کو بھی لوگ غلط استعمال کرتے ہیں کہ بھائی گناہ میں لگے ہوئے ہیں بے دھڑک اور کوئی اس کے اوپر شرمساری بھی نہیں،
ندامت بھی نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی توفیق. اس کے بجائے جب کوئی کہے تو یہ کہتے ہیں کہ جی بس جی اللہ میں ہمارے بڑے غفور الرحیم ہیں, تو ہمیں تو گمان یہی ہے کہ ہمیں معاف کر دیں گے اور ہمیں عذاب نہیں دیں گے. اللہ میں نے کہہ رکھا ہے کہ جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرے میں ویسا ہی ہوں گا. تو اس حدیث کو استعمال کرتے ہیں اعوذ باللہ گناہ غلط مفہوم بتایا جاتا سمجھا جاتا ہے اس کا سمجھایا جاتا ہے. یاد رکھو جہاں یہ حدیثیں ہیں وہاں اور ایک حدیث بھی ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسی واسطے کہتے ہیں جو بزرگ کہ تنہا جو حدیث کا مطالعہ بغیر استاد کے کرے تو بعض اوقات ٹھوکر کھا جاتا ہے, غلطی میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک حدیث کی وضاحت دوسری حدیث سے ہوتی ہے. اب ایک آدمی جو عام جس کو پتہ نہیں ہے کہ دوسری حدیث کیا ہے وہ خود مطالعہ کرے گا, مطالعہ کر کے اپنے ذہن میں ایک مطلب نکال لے گا اور سمجھ بیٹھے گا, حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ اس حدیث کی تشریح میں دوسری حدیث بھی موجود ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں, میں دیکھتا ہوں جب لوگوں کو شوق ہوتا ہے دین کے مطالعے کا تو سب سے پہلے صحیح بخاری پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں. صحیح بخاری سب سے پہلے صحیح بخاری لی کہ چونکہ یہ اصحاب الکتب بعد کتاب اللہ ہے لہذا صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. ارے بھائی صحیح بخاری پڑھنے کی پہلے صلاحیت تو پیدا کرو, ابھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی اور اس کو پڑھ کر بعض اوقات غلط سمجھ جاؤ گے اور غلط مفہوم اب ذہن میں بٹھا کر گمراہی میں مبتلا ہو گے. اور نہ جانے کتنے ہوئے میں نے دیکھا اس کے نتیجے میں. اس واسطے علماء کرام نے عام مسلمانوں کے لیے حدیث کے الگ مجموعے تیار کر دیے جو ان کی کے لیے مفید ہیں اور جن سے وہ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. صحیح بخاری اس وقت پڑ جاتی ہے جب 8 سال آدمی دین علوم کا کی تعلیم حاصل کر چکا ہوتا ہے, آخر میں جا کے صحیح بخاری پڑھی صحیح مسلم پڑھی صحیح ترمذی پڑھی تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی ہر حدیث کا سیاق سباق کیا ہے, اس کی وضاحت کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے اور استاد پھر اس کو پڑھاتا بھی ہے سمجھاتا بھی ہے تب جا کر کہیں صحیح بخاری کا مطلب سمجھ میں آتا ہے. آج آپ نے نہ ادھر پڑھا نہ ادھر پڑھا نہ کچھ اور معلومات, سیدھے پہنچ گیا صحیح بخاری اور اس کا ترجمہ پڑھا اور اس کے نتیجے میں غلطیوں میں اور گمراہیوں میں مبتلا ہوئی. اب بہت سے لوگوں کے میرے پاس خط آتے ہیں یا ٹیلی فون آتے ہیں کہ صاحب صحیح بخاری ہم پڑھ رہے تھے اس میں فلاں بات عجیب 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 قسم کی بات لکھی ہے, تو یہ کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی صحیح بخاری چھوڑو خدا کے لیے, اور جو تمہارے لیے جو آسان کتابیں علماء کرام جو لکھ دیے ان کا مطالعہ کرو. اب کہتے ہیں جی صحیح بخاری سے پڑھنے سے منع کر رہے ہیں, صحیح بخاری جیسی کتاب اور اس کو پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. ارے بھائی پڑھنے سے اس لیے منع کر رہے ہیں کہ ابھی تمہارے اندر اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں, غلط سمجھ جاؤ گے اور اس کے نتیجے میں گمراہی میں مبتلا ہوگے. اب یہی حدیث اگر کوئی پڑھ لے تنہا, کیا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھے گا میں ویسا ہی ہوں گا, تو اب اگر اس کا بالکل ظاہری مفہوم آدمی یہ سمجھے کہ چلو خوب گناہ کرتے رہو خوب گناہ کرتے رہو بس گمان لگا لو اللہ میاں سے کہ اللہ میاں میرے ساتھ معاملہ اچھا کریں گے, کفر کرو شرک کرو بدعت میں مبتلا ہو فسق کرو فجور کرو جو چاہو کرو اور ساتھ میں گمان کر لو کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے بس بیڑا پار ہو جائے, تو ظاہر ہے کہ یہ گمراہی کی بات ہے. اس واسطے کہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے, وہ جہاں تم نے یہ حدیث پڑھی وہاں نہیں لکھی ہوئی وہ حدیث جو اس کی تشریح کرنے والی ہے, وہ دوسری جگہ لکھی ہوئی ہے, اس کا ایک خاص ترتیب ہوتی ہے خاص نظام ہوتا ہے, جب تک کہ آدمی اس طرح نہ پڑھے تو غلطی مبتلا. اس واسطے منع کرتے ہیں کہ بھائی سیدھے براہ راست مت پڑھو بلکہ طریقے سے پڑھو, کسی استاد کے ذریعے پڑھو یا جیسا دوسرا کوئی جاننے والا تمہیں بتائے اس طریقے سے پڑھو. تو اس واسطے یہ حدیث ہے, مگر تشریح اس کی کس طرح
دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الکیس من دان نفسہ و عمل لما بعد الموت، عقل مند وہ آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو تابع بنا لیا، تابع کہے کہ اللہ کے حکم کے تابع بنا لیا، اور مرنے کے بعد کی تیاری کی، مرنے کے بعد کے کاموں کے لیے عمل کیا. اور دوسرا جملہ جو فرمایا بولے والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، اور عاجز وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اپنے خواہشات کے پیچھے، جو دل میں آ رہا ہے کر رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے کر رہا ہے، گناہ ثواب کی فکر نہیں، حلال حرام کی فکر نہیں، جائز ناجائز کی فکر نہیں، جو دل میں آیا کر گزرا. وتمنى على الله، اور اللہ پر آرزوئیں باندھے ہوئے ہیں، اللہ پر آرزوئیں باندھے ہوئے ہیں کہ گناہ تو میں چاہے جتنا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے، یہ آرزوئیں باندھ رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ شخص در حقیقت عاجز ہے، یعنی یہ غلط راستے پر ہے، اور بالآخر یہ غلط راستہ اللہ اعوذ باللہ اس کو جہنم تک لے جائے. تو اس میں صاف صاف کہہ دیا کہ آرزوئیں باندھنا، جبکہ آدمی نے اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگایا ہوا ہو، آرزوئیں باندھنے سے کام نہیں چلتا. لہذا تشریح کی یہ ہے، ذرا سمجھ لو حدیث کی، انا عند ظن عبدی بھی کے معنی یہ ہے کہ جب انسان قدرت، جو کام انسان کی قدرت میں ہے، اللہ کو راضی کرنے والا اختیار میں ہے، اس کو کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، جو اللہ کے راضی کرنے والے کام ہیں اور اپنی قدرت اپنے اختیار میں ہے، اس کے کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، لیکن لگا ہوا ہے لیکن بھٹک جاتا ہے، گر پڑتا ہے، کبھی کسی وقت جو ہے غلطی ہو گئی، کہیں ٹھوکر کھا گیا، لیکن لگا ہوا ہے ایسے مجموعی اس فکر میں کہ میں اللہ کے راستے پر رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلوں، اس پر لگا ہوا ہے، لیکن کبھی ٹھوکر کھا رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، پھر ٹھوکر کھائی پھر اٹھ گیا اور شرمندہ ہوا پھر لگ گیا. یہ آدمی جو ہے، اب اس کے لپاس دو راستے ہیں، ایک راستہ یہ ہے کہ یہ اپنی جو خطائیں ہو رہی ہیں، جو گناہ ہو رہے ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں، ان غلطیوں کو لے بیٹھ کر مایوس ہو بیٹھے اور یہ کہے کہ بھائی یہ تو غلطیاں ایسی ہیں کہ میں تو جہنمی ہو گیا اور میرا ٹھکانہ تو علیہ باللہ جہنم میں ہے، تو یہ گمان کرے. اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ یہ سوچے کہ بھائی اپنی سی کوشش تو کر رہا ہوں اور اس کوشش میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے، امید رکھتا ہوں کہ میری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں گے، اور جو غلطیاں مجھ سے ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو انشاءاللہ معاف فرما دیں گے، کیونکہ اپنی قدرت اور اپنے اختیار کو حتی الوسع استعمال کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں جیسا تم گمان کر رہے ہو انشاءاللہ ایسا ہی ہوں گا، تمہاری ان کوشش کو قبول کر لوں گا، اور جو نادانی میں غلطیاں ہوئی ہیں جس پر تم ندامت بھی تھوڑے ندامت بھی ہے ان کو معاف کر دوں گا. یہ معنی ہے انا عند ظن عبدی بھی. اور جہاں جس خیر کی یا نیک کام کی قدرت ہی نہیں، فرض کرو ایسی حالت آ گئی کہ قدرت نہیں رہی، اس قدرت نہ رہنے کی حالت میں آدمی گمان کرے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کیونکہ میں اختیار سے باہر ہو گیا، قدرت سے باہر ہو گئی بات، تو میں میری امید اللہ تعالیٰ سے کہ چونکہ میرے قدرت سے باہر ہو گئی ہے لہذا اس کی رحمت سے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے معاف کر دیں گے. تو یہ امید رکھنا یا یہ گمان رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، یہ ہے در حقیقت صحیح گمان. اور اس کے اوپر فرمایا گیا کہ انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے جیسا کہ وہ گمان کر رہا ہے. تو اس کی تائید ہوتی ہے ایک حدیث سے، اللہ، حدیث یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ہے ان کا حضرت زید، اور ان کا لقب ہے الخیل، خیل لقب تھا ان کا، خیل کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں گھوڑے، تو عرب لوگ جو ہیں اپنے ناموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایک لقب لگا لیا کرتے تھے، بعض اوقات خود لگا لیتے تھے، بعض اوقات لوگوں نے نام رکھ دیا وہ مشہور ہو گیا، تو ان کا لقب تھا زید الخیل، نام زید تھا اور لقب تھا خیل، خیل کے معنی گھوڑے۔ تو انہوں نے ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عجیب سوال کیا، وہ سوال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ ہم سب کی کے لیے رہنمائی کا راستہ چھوڑ گئے، کھول گئے۔ سوال یہ کیا کہ رسول اللہ یہ فرمائیے کہ آدمی کو یہ کیسے پتا چلے، یہ کیسے پتا چلے کہ جو وہ عمل جو کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے اس بندے کو یا نہیں کرتا، اللہ کیا وہ محبوب ہے یا نہیں ہے، اس کی علامت کیا ہے، کیسے پتا لگائے آدمی کہ میں اللہ کے کا پسندیدہ ہوں یا نہیں ہوں۔ ایسا زبردست سوال کر لیا جو اور کسی نے نہیں کیا تھا اور رہنمائی کا راستہ کھول دیا۔ تو یہ سوال کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے بدلے میں یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے آپ کو اپنے اعمال کا جائزہ لے کر یہ دیکھو کہ تمہارے مجموعی حالات کیسے ہیں، مجموعی حالات کیسے ہیں، یعنی کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خیر کا کام یعنی نیکی کا کام تمہارے دل میں آئے اور تم اس نیکی کے کام پر قدرت بھی رکھتے ہو تو تم اپنی سی کوشش صرف کر لو کہ وہ نیکی کا کام کر گزرو، ایسا ہوتا ہے تمہارے ساتھ کہ نہیں ہوتا، یعنی ایک نیکی کا کام کرنے کا دل میں خیال پیدا ہوا، اس کا موقع سامنے آیا اور اس نیکی کا کام کرنے پر تمہیں قدرت بھی ہے اور قدرت ہونے کے بعد تم نے اس کا ارادہ بھی کیا کہ میں یہ کروں اور اس کے لیے اپنی سی کوشش بھی کی کرنے کی، پھر چلو چاہو بہت کوشش کرنے کے باوجود فرض کرو ہو نہیں پایا لیکن اپنی سی کوشش تم نے صرف کر لی، تو اگر تم مجموعی طور پر اس طرح زندگی گزار رہے ہو کہ جس نیک کام پر تمہیں قدرت ہے اس کو کرنے کی کوشش کر لیتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے، اگر یہ تمہارے اندر وصف موجود ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے اور تم اس کے محبوب ہو، اللہ، اور اگر یہ ہو کہ ایک خیر کے کام کا تمہارے دل میں داعیہ پیدا ہوا لیکن وہ کر نہیں سکے، تم کر نہیں سکے، یا تو اس وجہ سے نہیں کر سکے کہ اس پر قدرت نہیں تھی، اختیار میں نہیں تھا، یا یہ کہ کوشش کی بغیر کوئی ایسی رکاوٹ آ گئی جس کی وجہ سے کر نہیں پائے، تو نہ کر پانے کی وجہ سے تمہارے دل میں غم ہو اور ندامت ہو کہ ہائے میں نہ کر سکا، تو اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں۔ دو باتیں بیان فرما دی، عمل پر قدرت ہو اس کا ارادہ کرو، کوشش کرو اس کے کرنے کی، اور اگر بالفرض نہ ہو پائے تو اس پر غم ہو، صدمہ ہو، ندامت ہو، اور آئندہ کے لیے آدمی یہ سوچے کہ جب ایسا موقع آئے گا تو پھر دوبارہ اپنی کوشش کروں گا، اگر یہ عمل کر رہے ہو تو انشاءاللہ تمہاری یہ علامت ہے کہ تم ان لوگوں میں داخل ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے، اور اگر یہ بات ہو کہ نیکی کا اول تو داعیہ ہی دل میں پیدا نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے تو اس طرح جھٹک دیتے ہو جیسے مکھی کو اڑا دیا، اور اس کی طرف بڑھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، اور برا کام ہونے پر دل میں کوئی ندامت پیدا نہیں ہوتی، کوئی پشیمانی نہیں آتی، الحمد للہ، اور نافرمانی میں بڑھتے چلے جاتے ہو، تو پھر ایسا لگتا ہے، الحمد للہ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو تیار ہی تیار کر لیا ہے دوزخ کے لیے، الحمد للہ. تو اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں ہے کہ فی ائی اودیت یہاں ہلکتا، پرواہ نہیں ہے کہ دوزخ کی کس وادی میں جا کر تم تباہ ہوتے ہو، اس کے علاقوں کو پرواہ نہیں. لیکن پہلی بات جو فرمائی کہ جب دل میں داعیہ پیدا ہو، اس کی طرف شوق ہو، ارادہ ہو، کوشش ہو، اور اگر چھوٹ جائے تو صدمہ ہو، افسوس ہو، ندامت ہو، تو انشاءاللہ یہ علامت اس کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ تمہیں چاہتے ہیں. تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ، میں تو روزانہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہوں تو نہ جانے کتنے نیک کام میرے سامنے آتے ہیں، تو جو بھی نیک کام میرے سامنے آتا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ کر گزروں، کوشش بھی کرتا ہوں اور جلدی سے اس کو کر لینے کی فکر کرتا ہوں، کبھی کامیاب ہو گیا، کبھی رہ گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر بیٹھ جاؤں، بلکہ آگے بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنی سے، اور اگر کبھی رہ جاتا ہوں تو صدمہ ہوتا ہے. تو روز یہ میرے ساتھ معاملہ پیش آتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ علامت ہے تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے چاہے جانے کی، لہذا آج سے تمہارا نام میں بدل دیتا ہوں. نام تھا نا زید الخیل، یعنی خیل کے معنی گھوڑے. تو فرمایا کہ آج سے میں تمہارا نام بدل کے کہتا ہوں زید الخیر. خیر تھا نا جس میں آخر میں لام، اس کے معنی گھوڑے کے ہیں. تو فرمایا کہ آج سے میں تمہارا نام بدلتا ہوں زید الخیر، خیر کے معنی بھلائی. تو آج سے تم گھوڑے نہیں رہے، آج سے تم خیر بن گئے، بھلائی کی چیز بن گئے، زید الخیر رضی اللہ تعالیٰ. اب یہ اللہ تعالیٰ نے عجیب عجیب خاصیات رکھے ہیں صحابہ کرام کی. سارے ذخیرے حدیث میں لاکھوں حدیثیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، اور ہزاروں صحابہ کرام سے مروی ہیں. پورے ذخیرے حدیث میں ان صحابی کی، حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کی، پورے ذخیرے حدیث میں کوئی حدیث نہیں ہے سوائے اس کے. گویا اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا اس کام کے لیے کیا تھا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں، آپ اس کا یہ جواب دیں، اور امت تک یہ سوال جواب پہنچا جائیں، اور کوئی حدیث ہے نہیں. تو لیکن کتنا بڑا عظیم الشان علم عطا کر دیا اس حدیث نے، بتا دیا کہ جب کوئی خیر کا موقع سامنے آئے انسان کے دل میں اس کی خواہش پیدا ہونی چاہیے، اس کا ارادہ کرنا چاہیے، اس کی طرف آگے بڑھ کر کوشش کرنی چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے رکاوٹ پیدا ہونے کی وجہ سے رہ جائے تو صدمہ ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے. یہ کام ہو تو انشاءاللہ علامت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے. ایسی بڑی بات کہہ گئے. تو اس نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یہ اس وقت ہے جبکہ اپنی قدرت کا کام کر گزرے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے گمان رکھے کہ وہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، انشاءاللہ رحمت کا معاملہ ہوگا. لیکن جہاں آدمی قدرت ہو اور پھر بھی بے پرواہ بیٹھا ہے، پھر وہ حدیث آتی ہے کہ تمنا علی اللہ اطبہ نفسہ ہواہا و تمنا علی اللہ، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا اور اللہ کے اوپر آرزویں باندھ رہا ہے، تو وہ حدیث آتی ہے الحمد للہ. یہ ہوئی حالت قدرت کی. اور ایک حدیث اور ہے جس میں یہ فرمایا
کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ. فرمایا تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اچھا گمان کرنے والا ہو. یعنی جب بہت قریب آ جائے, آدمی جس طرح مرگ پر ہے, موت قریب آ جائے, تو اس وقت اللہ تعالی کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے. کیا مانا؟ کہ اب ایسی حالت آ گئی کہ بستر پر پڑا ہوا ہے, ہاتھ پاؤں جواب دے چکے, کوئی کام اگر کرنا بھی چاہے تو کر نہیں سکتا, تو قدرت ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو اعمال کی, خیر کے اعمال کی قدرت ختم ہو گئی, اب انسان کے بس میں نہیں رہا کہ یہ کام کرے, تو اس وقت میں کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ نیک گمان کرے کہ چونکہ میری قدرت اب ختم ہو گئی ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ انشاءاللہ خیر کا معاملہ فرمائیں گے. یعنی اب اس قدرت کے ختم ہونے کی حالت میں مجھ سے اگر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے, فرائض میں کوئی نقص آ رہا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ مجھے معاف فرما دیں گے. یہ تو مسئلہ بستر میں پڑا ہے, اب اس میں بسا اوقات اعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے, ہوتا ایسا ہے کہ نماز پر بھی قدرت نہیں ہو رہی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھائی کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو, بیٹھ کے پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو, اشارے سے پڑھ لو, تو اب آدمی اشارے سے پڑھ رہا ہے, کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت نہیں, بیٹھ کر پڑھنے کی قدرت نہیں, بعض اوقات ایسی حالت آ جاتی ہے کہ لیٹ کر پڑھنے پر بھی قادر نہیں ہوتا, اور بعض اوقات ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ طہارت پر بھی قادر نہیں ہوتا. تو یہ ساری کی ساری جو باتیں پیدا ہو رہی ہیں, اس سے بعض اوقات دل میں یہ آتا ہے کہ بھئی میں اس حالت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گا, جو پاک کی حقیقی حالت بھی نہیں ہے, ناپاکی کی حالت میں جاؤں گا, تو فرمایا کہ نہیں, ایسی حالت میں ہمارے ساتھ اللہ ہمارے ساتھ اچھا گمان رکھو کہ اب چونکہ تمہاری قدرت سلب ہو چکی, اب تم اس پر قادر نہیں رہے کہ باقاعدہ نماز اس طرح پڑھو جیسے کہ مطلوب تھی, اور اب اس پر قدرت نہیں رہی کہ تم طہارت نجاست کا بھی خیال کر پاؤ, اس واسطے ہمارے ساتھ گمان رکھو کہ انشاءاللہ جب ہمارے پاس آؤ گے تو تمہارا استقبال کریں گے. احسان الظن باللہ, اسی واسطے فرمایا کہ مرنے کے قریب جب آدمی پہنچ جائے تو اس پر رجا کا غلبہ ہونا چاہیے, اللہ کے ساتھ امیدوں کا, زندگی میں بہتر ہے کہ خوف کا غلبہ رہے تاکہ گناہوں سے بچے, لیکن جب مرنے کا وقت قریب آ جائے تو اس وقت میں غلبہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید باندھنے کا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. اس لیے فرمایا کہ لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ. حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک نوجوان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جو بستر حرارت پر تھے, تو جا کر آپ نے ان سے پوچھا کئی فتح جیزوں کا, آپ بھائی اپنے آپ کو آپ کیسا پاتے ہو, یعنی کیا حال ہے, کس حالت میں ہو؟ تو انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ انی لارجو رحمت اللہ واخاف ذنوبی. یا رسول اللہ حالت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید بھی بہت ہے لیکن ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈر بھی لگتا ہے. اللہ کی رحمت سے امید بھی بہت ہے اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈرتا بھی ہوں کہ کہیں اگر اس پر پکڑ ہو گئی تو کیا ہوگا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا مرنے کے قریب ہو اور وہ ان دو کیفیتوں سے دوچار ہو کہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتا ہو ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا خوف بھی ہو, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اس کو وہ چیز عطا فرماتے ہیں جس کی وہ امید کرتا ہے اور اس چیز سے بے خوف فرما دیتے ہیں جس کا اسے خوف ہے. یعنی رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں اور
اس کے خوف کو ظاہر فرما دیتے ہیں. تو اس لیے فرمایا کہ جب آخر وقت آنے لگے تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے, اس کے ساتھ اچھا گمان کرے, اچھا گمان کرے. تو بھائی یہ قاعدہ ان تمام حدیثوں کو ساتھ ملا کے پڑھو تو پتہ چلے گی حقیقت کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ میری رحمت غضب پر بھاری ہے اور میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرض اور اختیار سے اپنی قدرت والے اعمال کی کوشش میں انسان لگا ہوا ہو اور لگے ہوئے ہونے کی حالت میں کہیں گر گیا, کہیں پڑ گیا, کہیں ٹھوکر کھا گئی, کھا گیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھے کہ انشاءاللہ مجھے معاف فرما دیں گے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن جہاں غفلت ہو, بے فکری ہو, لاپرواہی ہو اور انسان اپنے خواہشات کے پیچھے بکچٹ بھاگا جا رہا ہو, اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا گناہ ہے, کیا ثواب ہے, اور لگا جا رہا ہو پھر بھی کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھتا ہوں, تو یہ مذاق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حدیث کے ساتھ کہ آدمی یہ کہے کہ میں امید رکھ. وہ آتا ہے اس کے اوپر وہ حدیث صادق کہ اتبع نفسہ ہواہا و تمنا علی اللہ, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ فرمائے. باقی یہ کہ لگے رہو اپنی طرف سے کوشش میں. اب کوشش کے دوران یہ ہوتا ہے کہ انسان ہے, کہیں لڑک گیا, کہیں بھٹک گیا, کہیں ٹھوکر کھا گیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ نادم بھی ہو اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید بھی رکھو, تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ معاف فرما دیں. میں نے ایک مرتبہ اپنے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے رہو, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تو ایک کتاب میں پڑھا کہ بھائی جو آدمی گناہ سے بچنا چاہتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روز تھوڑا سا مراقبہ کیا کرے دوزخ کا, عذاب قبر کا اور دوزخ کا, کہ بھائی ایک گناہ کے نتیجے میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے قبر کے اندر عذاب ہوگا اور جب وہاں پہنچیں گے تو دوزخ کے اندر یہ فلاں فلاں عذاب ہوتے ہیں, تو اس کا کبھی کبھی مراقبہ کیا کرے. جب مراقبہ کرنا ہے اس کا دھیان کیا کرے, پانچ سات منٹ دس منٹ آدمی سوچے کہ میں قبر میں چلا گیا اور فرشتے آئے, سوال جواب ہوا اور میرے گناہ کے نتیجے میں اعوذ باللہ قبر جو ہے وہ دبا رہی ہے اور یہ اس کے اندر یہ عذاب ہو رہے ہیں اور دوزخ کے اندر. تو کہیں کتاب میں پڑھا تھا کہ یہ انسان کو گناہوں سے روکنے میں یہ مراقبہ, یہ دھیان مفید اور مومن معاون ہوتا ہے. تو میں نے کوشش کی مراقبہ کرنے کی, کوئی تصور نہیں بنتا, تو میں نے اپنے حضرت والا کو لکھا کہ حضرت پتہ میرا عجیب کچھ شکاوت ہے, کیا ہے کہ جب یہ مراقبہ کرتا ہوں قبر کا تصور کرتا ہوں, وہاں حشر میں حاضری کا تصور کرتا ہوں, دوزخ وزخ کا, تو کچھ تصور بنتا نہیں. تھوڑی دیر ذرا سا زبردستی کر کے دھیان لگایا نہیں بنتا, تو اب اس سے اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اب لوگ بعض لوگوں نے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ مراقبہ کرنا چاہیے, میں میری اس کی بھی اہلیت نہیں, کچھ ایسا دل پتھر ہے کیا ہے. تو حضرت والا نے جواب میں فرمایا, اس کے اوپر لکیر کھینچ کے فرمایا کہ یہی میرا بھی حال ہے, مجھے بھی نہیں بنتا, اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تصور بہت بنتا ہے اور اس کے انعامات کا تصور بہت بنتا ہے, لیکن اس کا تصور بنانے کی کوشش کروں تو نہیں بنتا. پھر فرمایا کہ جب تک کوشش میں لگے ہوئے ہو صحیح راستے پر چلنے کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش میں جب تک لگے ہوئے ہو, اس وقت تک انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی کا دھیان رکھنے سے فائدہ بھی ہوگا اللہ نے چاہا. ہاں اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے کہ اس حالت سے محفوظ رکھے جو غفلت کی ہو, بے فکری کی ہو, لاپرواہی کی ہو, ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو پھر پھر یہ رحمت کا تصور تصور یہ سب مذاق ہے. ورنہ جب تک کوشش میں لگے ہوئے ہو تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے رحمتی کا تصور کرو اور یہ سوچو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے. جو چھوٹی موٹی غلطیاں ولطیاں ہوتی رہتی ہیں, لڑک پڑک ہوتی رہتی ہے, یہ اس کی ٹھیک ٹھاک کرنے میں لگے رہو اور کوشش میں لگے رہو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی معاف فرما دیں گے. ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے حضرت حکیم الامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نقل کرتے ہوئے کہ دیکھو جیسے بچہ ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ وہ چلنا شروع کرتا ہے, چلنا شروع کرتا ہے تو ایک قدم چلے گا, دو قدم چلے گا, گر پڑے گا. تو ماں باپ جب چلانا چاہتے ہیں اس کو تو جب گرنے لگتا ہے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ بھی ہے, جب ان کے راستے پر کوئی چلتا ہے کوشش کرے اپنی, کہیں گرے گا گود میں اٹھا لیں گے, اللہ وہ چھوڑیں گے نہیں, گود میں اٹھا لیں گے. اللہ دینا جہادو فینا لنہدینہم سبلنا, یہی معنی ہے کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کے لے جاتے ہیں ان کو اپنے.
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر, کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر, دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا, بالمقابل مدنی مسجد, پڈلبی ایریا, کراچی. فون نمبر 6370813.